أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الولایہ ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان ایام کے اندر نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہ تمام مومنین جانتے ہیں کہ اس نہضت کربلا میں جہاں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا کردار رہا ہے، وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر کربلا میں عاشور کے دن یہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور یہاں پر تاریخ کی ایک مظلوم ترین جو شخصیت امام حسین علیہ السلام ہیں و اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے اور یہ ایک تحریک بن کر ابھرتی ہے، تو دنیا تک پہنچانے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور اس میں ایک اہم جو ذریعہ بی بی نے اختیار کیا وہ خطبات تھے، اور آج ہم بی بی کے ایک اہم خطبے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب مولانا سید طاہر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. پروگرام کا آغاز آغاز سید ہم آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ بیان کیا کہ موضوع ہمارا جو ہے وہ خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. میں چاہوں گا پہلے اس خطبے کی اہمیت اور فضاء صدور کو بیان کیا جائے کہ کن فضا میں اور کس اہمیت کا حامل یہ خطبہ ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ہمیں موقع فراہم کیا. تو خطبے کے حوالے سے کچھ بیان کرنے سے پہلے، جس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ اس فضا کو بیان کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود تحریک کربلا کو سمجھیں. یہ خطبہ چونکہ تحریک کربلا کے تسلسل میں آیا ہے، اگر ہم سمجھیں کہ خطبہ کس فضا میں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو ہم پہلے خود تحریک کربلا اور پھر واقعہ کربلا کا ہدف کیا ہے، قیام امام حسین کیا ہے، اس کی ایک مختصر ہم ایک تشریح کرتے ہیں. دیکھیں، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اصل اسلام کے تحفظ کی تحریک ہے. ایک وقت میں حملہ ہوتا ہے احکام کسی حکم کے اوپر، اسلام کے احکامات میں سے بعض احکامات کے اوپر، یا ایک آدھ عقیدے کے اوپر، یا بعض جو ہے وہ مسائل کے اوپر. لیکن جب حملہ اصل اسلام پہ ہوا ہے تو ہم نے پوری تحریک کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے کہ یہ تحفظ اصل اسلام ہو رہا ہے، یہ اسلام کے بقا کی جنگ ہے. یعنی ایک طرف جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اور واللہ متم نورہ، یعنی یہ دو مکاتب آمنے سامنے ہیں. ایک طرف مکر یزیدی ہے، ایک طرف تدبیر الہی ہے. اب ہم اگر امام حسین کے خطبات کو دیکھتے ہیں، قیام کو دیکھتے ہیں، اگر ہم شمشیر حسین کو دیکھتے ہیں یا بیان زینبی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ہارڈ وار لڑی کو دیکھیں تو امام حسین نے ہارڈ وار لڑی ہے. نرم بھی جنگ نرم بھی ہے وہاں پر، لیکن زیادہ جو ہے وہ فوکس کہاں پر ہے؟ ہارڈ وار پہ ہے. لیکن جناب زینب نے کیا کیا ہے؟ سافٹ وار لڑی ہے. اور وہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ تحریک کربلا کو جو آگے پہنچایا، آگے پھیلایا، یعنی کربلا کے چراغ کو لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار جا کر کیا کیا، اس کو پھیلایا ہے، اس روشنی کو پوری دنیا کے لیے جاودان کیا ہے. تو جس طرح سے جو ہے وہ المرء محبوب تحت لسانے، کہ انسان اپنی زبان تلے چھپا ہوا ہے، تو خود جناب زینب سلام اللہ علیہا، یعنی دو طرح سے شناخت ہے، ایک خود کربلا کی شناخت ہو رہی ہے، تحریک کربلا کی شناخت ہو رہی ہے، اور خود بی بی کی یہاں پہ شناخت ہو رہی ہے. کہ دیکھیں آپ، بی بی کی جو عظمت ہے یہاں کھل کے سامنے آئی ہے. یعنی بہت سارے ایسے موارد ہیں جہاں بی بی نے واقعاً ثابت کیا ہے کہ واقعاً یہ ثانیہ زہرا ہے. اور خود بی بی کے جو القابات ہیں، شریکت الحسین، ثانیہ زہرا، زینب، عقیلہ بنی ہاشم، اب یہاں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اب لفظ شریکت الحسین، اب ایک وقت میں آپ کہیں اپنے بھائی کی بہن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں شریکت الحسین، یعنی حسین کی شریک، یہ امامت کی شریک، جو تحریک ہے اس کا آدھا حصہ امام حسین کے لیے ہے اور آدھا حصہ جناب زینب کے لیے ہے، اور پھر ثانی زہرا جب آپ کہتے ہیں، یعنی جس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک دربار میں آتی ہیں اور باطل کے مقابلے میں قیام کرتی ہیں اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اور خطبہ فدکیہ ارادہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، تو یہاں پر بھی خطبہ زینبیہ یعنی ہم تراز خطبہ فدکیہ ہے، یہ ہم تراز خطبات علی ابن ابی طالب ہے، اور پھر خود تاریخ میں متن میں یہ جملے آئے ہیں روایات کے اندر کہ وَتُفْرِغُ عَلَى لِسَانِ عَلِي، جب زینب بات کر رہی ہے تو میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں گا کہ زینب کی زبان سے علی بول رہے ہیں یا علی کے لہجے میں زینب بول رہی ہے، یہ واقعا دشمن کو لوگوں کو وہاں پہ احساس ہوا شاید یہ علی ابن ابی طالب یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ دیکھیں آپ ان اسی کربلا کی تحریک کے تسلسل میں پھر آپ دیکھیں موقعیت زمانی کیا ہے، موقعیت مکانی کیا ہے، کہاں پر کھڑی ہو کے بات کر رہی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، آج تو ہم جب بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں تو ایک منفور شخص ہے، ایک جو ہے وہ شرابی، ایک جو ہے وہ، لیکن اس زمانے کا سپر پاور ہے، ایک بادشاہ وقت ہے، اور پھر نہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے، 30 سے زائد ممالک اس کے انڈر ہیں، اس کے زیر سلطہ ہیں، اور اس سے ہم کلام، اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون، ایک صنف نازک، ایک عورت کھڑی ہے سامنے، اور پھر عورت بھی موقعیت کس چیز، کس موقعیت میں ہے، اپنے بھائی کو لٹا کے، اپنے پورے کنبے کو لٹا کے آئی ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، اس کے بیٹے مارے گئے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار مارے گئے ہیں، اور پھر اسارت کو برداشت کیا ہے، اس نے اتنی سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، یہاں پر تو یعنی اصل انسان کی زبان نہیں ہلتی، لب نہیں ہلتے انسان کے، لیکن وہاں پر اور پھر خالی گفتگو نہیں کی، یزید پر ایک نہیب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈانٹا ہے، اس کو للکارا ہے، جس طرح ایک بچے کو آدمی تحقیر آمیز انداز میں انسان بات کرتا ہے، تو یعنی واقعی اس کی تحقیر کی ہے اور اس کو جو ہے پارا پارا کر دیا ہے، اس کو زمین میں گاڑ کے رکھ دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، تو واقعی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر خود کربلا جو آج ہم جو ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، آج جو دائیں بائیں ہو رہے ہیں، بعض مقصر بن رہے ہیں یا بعض غالی بن رہے ہیں، مشکل کیا ہے، ہم نے دیکھیں ہم اپنے خیالوں کی جنت میں ہیں، اپنے خیالوں کی کربلا میں ہیں، فکری کربلا کہاں پر ہے، نظریاتی کربلا کہاں پر ہے، جس میں بصیرت ہے، جس میں معرفت ہے، جس میں تدبر ہے، جس کے اندر واقعیت ہے، وہ یہی خطبات ہیں،
بالکل ایسے ماشاءاللہ۔ آغا صاحب، مختصر سا ایک خاکہ یعنی ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ کس فضا میں جو ہے یہ کہا گیا، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں رہتی کہ اور پھر بی بی جیسی ہستی ہو وہ کلام فرمائے اور پھر اس کی شرح کی جائے، تو شاید ایک دو جلسے تو کافی ہی نہیں ہیں اس میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اس خطبے کے اندر جو اہم ترین نکات بی بی نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کر دیں، تاکہ ہم پھر جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی اس کے مطابق بحث کریں گے اس میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انه خیر ناصر و معین۔ الحمدللہ سید بزرگوار نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس فضا کو ہمارے سامنے پیش کیا جس فضا کے اندر اس خطبے کو ایراد کیا گیا ہے۔ کلی طور پر اگر اس خطبے کے مضامین کو ہم تقسیم کریں تو 8 ایسے عناوین ہیں جن عناوین کے تحت ہم اس خطبے کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کی میں ایک فہرست بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ میں بھی چاہوں گا کہ عرض کروں، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تاریخ اسلام میں واقعاً بہت بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، لیکن کچھ شخصیات کے لیے کچھ ایسے شرائط پیش آئے، ایسے حالات سامنے آئے جن حالات کے اندر ان اشخاص کی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک مثلاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور بلکہ میں شاید جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض حالات ایسے ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پیش آئے وہ کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہو۔ یعنی رسمی طور پر ہم इमाम नहीं मानते, रस्मी तौर पर हम जो 14 मासूमीन का दायरा बनाते हैं शायद उस दायरे में ना लेकर आए। अलबत्त ये अपनी जगह पर बहस है कि इन शख्सियात के बारे में आया मासूम का लफ्ज़, मासूमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। बहुत सारे बुजुर्गान कहते हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता, हत्ता मासूम और इस्मत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिवायात के अंदर मासूमीन की कुछ ऐसी ताबीरात हैं जिनसे पता चलता है कि आप हत्ता ये ताबीरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप जैसे जानते हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस्मत के खुद दर्जात हैं, एक दर्जा इस्मत कुबरा है, इस्मत वस्ता है, सोगरा है, इस एतबार से मसला हल हो सकता है।
हमारे माशरे में जो इस्मत का एक इस्तेलार आयज हो गई है वो इस्मत मुतलका है कि कुरान ने भी उसकी तायद कर दी है आकर, तो इस वजह से हम फिर जो आइमा चारदा मासूमीन के बाद शुमार कर लेते हैं। जी बिल्कुल।
तो एक हालत की तरफ मैं इशारा करूंगा। ये जो रिवायत में आया हुआ है, बाज़ मकातिल ने भी लिखा है कि सैयद शुहदा ने ये वसीयत फरमाई थी आखिरी वक्त में कि मुझे नमाज शब में याद कीजिएगा। ये जो ताबीर है ये बहुत मानाखेज़ ताबीर है, बहुत ज़्यादा। यानी आगा शहीद मुर्ज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक जुमला याद आ रहा है, आप एक जगह पर फरमाते हैं, अलबत्त उनकी बात है जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान कामिल वली खुदा मासूम वो ज़ाहरी तौर पर एक ऐसी शख्सियत को कहे कि जो मसलन उस तरीके से इमाम नहीं है, उस तरीके से मासूम नहीं, उसको कैसे कह रहा है कि मुझे दुआ में याद रखे। पूरी कायनात के लिए वासिता फैज़ इमाम बनता है, मासूम बनता है, वो मासूम कैसे कह सकता है किसी और को। यहाँ पर खूबसूरत जुमला हज़रत आयतुल्लाह शहीद मुर्ज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा कि इसलिए कि आशूर के बाद जो 11 मुहर्रम की रात है, उस रात में जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज शब पढ़नी थी, ऐसी नमाज शब थी, ऐसे हालात के बाद की नमाज शब थी कि आदम से लेकर खातम तक किसी को ये शरायत हासिल नहीं हुई। यानी वाकयन ऐसे शरायत के जो आशूर के दिन इतने मसाइब झेल कर हुसैन जैसे भाई से जुदा होकर और बहुत सारी मुसीबतों को गुजार के बाद में जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ने वाली है, ये वाली नमाज किसी को नसीब नहीं।
बिल्कुल, लाशें अभी पड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं,
इन शराइत की नमाज किसी को नहीं मिलनी थी। लिहाजा सैयद शुहदा कहते हैं कि बहन ज़ैनब, इन शराइत के बाद वाली जो तुम नमाज पढ़ोगी उस नमाज में मुझे ना भुलाना। वाकई इतनी बड़ी शख्सियत है। और जैसे कि सैयद बुजुर्गवार ने इशारा भी किया कि जब भी कोई खुतबा होता है, खिताब होता है, वहाँ पर हद अकल तीन उनसर होते हैं, एक खुद खतीब, दूसरा मजमा और तीसरा वो जो खुतबा है। इन तीनों पर इंसान नज़र रखे, उसके बाद ही एक कामिल तरीके से इंसान खुतबा दे सकता है। जो ज़ाहरी तौर पर खिताबे के कवायद और शरायत बयान किए जाते, ज़ाहिर में ऐसे लगता है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उन शरायत और उन हालात में से कोई शर्त हासिल नहीं, न खतीब रूहानी और नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल तैयार हो या आरामदा माहौल हो, या मसलन खिताबत के लिए जो इंसान की नफ्स की कैफियत होनी चाहिए, मुतमैन होना चाहिए, ना 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 ना। जैसे सैयद बुजुर्गवार ने भी बयान किया कि खतीबा वो है कि जो इतने मसाइब झेल कर आ रही है, और मजमा वो है जो खतीब को मानने के लिए तैयार नहीं है। मजमा भी ऐसा है, यानी आप मुझे एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दें कि जहां पर कोई बंदा एक मुझे मानने के लिए तैयार न हो, असलन मेरी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। मजमा ऐसा है जो आज के दिन नहीं बल्कि तकरीबन 40-45-50 सालों के करीब करीब अरसा ऐसा अरसा गुजरा है कि इस पूरे मजमे को आमादा किया गया है अहले बैत की मुखालफत के लिए। शाम का मजमा यह है, یعنی ابتدا سے لے کر جیسے اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، جیسے شام کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں جو فتوحات کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس زمانے سے یہاں پر ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید ہے، اس کے بعد جیسے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سفیان کا دوسرا بیٹا وہاں پر معاویہ ہے، اس کے بعد مسلسل یہ شام ان لوگوں کے پاس ہے کہ شام کی اصلاً تربیت جہالت پر کی گئی ہے، کہ وہ مشہور قصہ بھی کہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، مروج ذہب والا قصہ، کہ ایسا جاہلانہ ماحول ہے کہ اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو محسوس نہیں کر سکتا، اتنی جہالت کا ماحول ہے، اور ان کی بنیاد رکھی گئی ہے اہل بیت کے ساتھ دشمنی پر۔ اب ایسے ماحول میں جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دینا چاہتی ہے، ماحول مجمع وہ بھی سازگار نہیں ہے، اور پھر خطبہ جو وہاں پر دیا ہے، اس خطبے کے لیے میں صرف یہ جملہ کہوں گا کہ جیسے ہی جناب زینب عالیہ نے وہ خطبہ کہہ کر ختم کیا، تو معصوم امام عصمت کی زبان سے یہ جملات نکلتے ہیں کہ امتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ اس جملے کا جو شان نزول ہے وہ یہی خطبے کے بعد ہے کہ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، خدا کی حمد ہے، خدا کی تعریف ہے کہ آپ عالمۃ غیر معلمہ، کسی دنیاوی استاد کے سامنے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ کہ یہ بھی خود قرآن مجید کی ایک اپنی معارف میں سے عظیم وہ ہے، سلسلہ ہے، کہ یہ اس ماحول میں، کہ بہرحال میں معاف بھی کیجیے گا وقت بھی شاید میں نے زیادہ لے لیا، صرف فہرست بیان کرتا ہوں، دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے کریں گے۔ خطبے کو سمجھنے کے لیے پہلا نقطہ یہی ہے کہ جس کی طرف سید بزرگوار نے اشارہ کیا کہ اس خطبے کے شرائط کو دیکھا جائے، خطیب کے شرائط کو، مجمع کے شرائط کو، ماحول کو، زمان کو، مکان کو، ان تمام چیزوں کو، جیسا کہ سید بزرگوار نے بھی وضاحت کی۔ دوسرا موضوع جو اسی خطبے سے خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اتنے مصائب کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد، ظاہر میں شکست ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس خطبے کے اندر آپ کو مستقبل کی امید نظر آئے گی۔ یعنی جو ظاہری طور پر اتنے شرائط ہو گئے، وہاں پر قنوط نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ 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 نہ، بلکہ انشاءاللہ اس خطبے کے کلمات میں آپ دیکھیں گے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مستقبل، روشن مستقبل کی ایک نوید دی ہے، خدا پر توکل کا درس دیا ہے۔ یہ آغا غیر معمولی ہے، یعنی ایک مرتبہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، ہم بیٹھ کر یہاں پر اپنی زبان سے کہتے ہیں، دوسری مرتبہ انسان اپنے آپ کو ان شرائط میں ذرا لے کر جائے، ان حالات میں لے کر جائے، یعنی کربلا کے تو غیر جو ہے وہ کہ معمولی حالات ہیں، لیکن خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، خود شام کے حالات، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ سیدہ ہے کہ جس نے کبھی نامحرم کے سامنے گفتگو تک نہیں کی، جس کا سایہ نامحرم نہیں دیکھتا، ایسے ماحول میں، شراب کا ماحول ہے، دربار کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں خطبہ دینا اور پھر بھی مایوس نہ ہونا، یہ بہت ہی غیر معمولی ایک چیز ہے جو اس خطبے کے اندر نظر آتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو اس خطبے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے، انسان ظاہری کامیابی کو نہ دیکھے، ظاہری طور پر کامیابی حق کی دلیل نہیں ہے، یہ اس خطبے کے اندر بیان ہوا، ظاہری طور پر تم کامیاب ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ حقانیت کی دلیل ہے، کہ بہرحال تفصیلات بعد میں۔ چوتھا نقطہ جو اسی خطبے کے اندر برملا ہے اور موضوع سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر جناب زینب عالیہ نے بنی امیہ کی حقیقت کو برملا کیا ہے، اس کی حقیقت کو برملا کیا، کہ انشاءاللہ بعد والے مرحلے میں اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ پانچویں نقطہ جو اسی خطبے کے اندر ہے اور جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ خاندان اہل بیت کا تعارف کروایا جائے، یہ بہت ہے، یعنی 50 سالوں تک یہ شام کا مجمع ایسا ہے جس نے اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا، ان کی جہالت کے لیے یہی بس ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت مسجد کے اندر ہوتی ہے تو اس ماحول میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ علی کا مسجد کے ساتھ کیا، ایسا جہالت کا ماحول ہے، وہاں پر خاندان اہل بیت کا تعارف۔ پانچواں نقطہ یہ۔ چھٹا نکتہ یہ اور یہ بہت ہی اہم ہے جو واقعاً کربلا سے کربلائیوں سے عاشورا سے سمجھ میں آتا ہے، مظلومیت ہے لیکن شرافت مندانہ، ذلت کی شکل میں نہیں ہے، مظلومیت ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں دکھایا جا رہا، اپنے آپ کو رسوا نہیں دکھایا جاتا، مظلومیت ہے لیکن شہامت کے ساتھ، مظلومیت ہے لیکن عزت کے ساتھ، مظلومیت ہے لیکن شرافت کے ساتھ۔ یہ نقطہ بھی اس خطبے کے اندر ہے۔ ساتواں نقطہ جو اسی خطبے کے اندر ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کا جیسے کہیں روح ہے، تعلیمات قرآن ہے، وہ یہ ہے معاد اور قیامت کا تذکر دینا۔ ایسے مرحلے میں انسان کو معاد کے ساتھ جوڑنا، اس کا تذکر۔ بہرحال وضاحت بعد میں۔ آٹھواں نقطہ جو اس خطبے کے اندر اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ بڑی قاطعیت کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہاں پر ایک قرآنی مفہوم کو برملا کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ بالاخر کائنات کے اندر آخر میں جب ہے حق کی کامیابی ہو، کائنات کا اختتام اسی پر ہوگا، حق کی کامیابی پر ہوگا، بالکل بالکل اسی پر ہوگا، اور تاریخ تبدیل ہوگی، شرائط یہ نہیں رہیں گے۔ آج جو ہم اس اسارت کی حالت میں کھڑے، تاریخ اس طریقے سے نہیں ہوگی، تاریخ متحول
اور آج ہو رہی ہے، بالکل زندان حسین کی صورت میں نظام اسلامی کی۔
جی بالکل ایسے ہی ہو۔ جی بہت شکریہ کہ انشاءاللہ ان ابحاث کو جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوا اس کو کھولیں گے۔ آپ سب تقریباً فضا واضح ہو گئی اور اس خطبے کے اندر جو اہم نکات ہیں اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہو گئی۔ میں چاہوں گا کہ ہم مختصر طور پہ جو ہے وہ خطبے میں ورود کرتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے ایک خاص انداز میں اور شجاعت کے ساتھ اس خطبے کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کیفیت کو آپ بیان فرمائیں۔
جی دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ جس طرح ماشاءاللہ سے شیخ صاحب نے بہترین گفتگو کی ہے، تو یہ ایک فرد کی فرد کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، یعنی دو نظریات آمنے سامنے ہیں، دو مکاتب آمنے سامنے ہیں، دو سلسلے آمنے سامنے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو بی بی تخاطب کر رہی ہیں، مخاطب کر رہی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ گفتگو فردی نہیں ہے، وہاں گفتگو جو ہے کہ ایک مکتب کے وارث ہم ہیں اور ایک مکتب کے وارث تم ہو، اور پھر جو آغاز کی ہے حمد الہی کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے رسول خدا کی جو ہے وہ اس میں صلوات، یعنی یہ کیا ہے، ہر ایک پوائنٹ پہ کیا یہاں پر ایک رمز ہے، خود جو حمد الہی بیان کی جا رہی ہے، یعنی خدا کے توحید کے وارث ہم ہیں، اور پھر رسالت کے وارث ہم ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جا بجا خطبے کے اندر آیات الہی سے استدلال، ایک تو اس حقیقت مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا قرآن کے وارث ہم ہیں، قرآن ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، یہ تمام جو آئین ہے یہ ہم، یعنی اسلام ناب کے وارث ہم ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یہاں پہ ایک بریکٹ میں نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جناب امام حسین کے بارے میں جو کہ انہوں نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پہ جو ہے وہ کیا کیا، قرآن کی تلاوت کی، ایک اس کا احساسی پہلو ہے، لیکن ایک اس کا معرفتی پہلو ہے، ایک اس کے اندر رمز اور راز ہے، وہ کیا ہے، یعنی آپ کس مقام پہ تلاوت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قاری قرآن اس کاروان کے سامنے کیا ہے قرآن پڑھ رہا تھا، تو وہیں پہ امام حسین نے پلٹ کے جو قرآن کی تلاوت کی نیزے کی نوک پہ، یعنی قرآن کے وارث تم نہیں ہو، قرآن کے وارث ہم ہیں۔ اور جناب زینب نے بھی جا بجا قرآن کی جو آیات کی تفسیر کی کہ قرآن کے وارث ہم ہیں، اور پھر آپ دیکھیں وہاں پر جملہ جو ہے یا یزید، اب یہ خود ایک چامت چاہیے، اس کے لیے جرت چاہیے، اور پھر ایمان چاہیے، اور ایمان بھی ایمان اپنی آخری منزل پہ، میں سمجھتا ہوں بی بی یہاں پہ یعنی عین اللہ الباصرہ بن کے بات کر رہی ہیں، لسان اللہ ناطقہ کی حیثیت سے بات کر رہی ہیں، واقعی تجلی توحید نظر آتی ہے یہاں پہ، تجلی کہا کرتا ہوں کہ جناب زینب یہاں پر توحید کی ترجمان بھی ہیں، رسالت کی ترجمان بھی ہیں، امامت کی ترجمان بھی ہیں، یعنی ایک وقت میں مجسم پنجتن بن کے یہاں پر بات کر رہی ہیں۔ تو پھر یہاں پہ آگے آپ دیکھیں تعبیرات کے اوپر یبنت طلقا، آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام نے بھی کبھی زیاد کو مخاطب کیا، ابن زیاد کو مخاطب کیا تو یبنا مرجانا، یا پھر جو ہے وہ مروان کو مخاطب کیا مدینہ میں یبنا جو ہے وہ یبنا زرقا کہہ کر مخاطب کیا، اور یہاں پہ کہا یبنا طلقا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آئمہ کسی کو گالی نہیں دیتے، آئمہ کی گالی نہیں ہے، یہ توصیف حقیقت ہے۔ ایک وقت میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ایک وقت میں حقیقت کی توصیف کر رہے ہیں، اور پھر سلسلے کے ساتھ، کہیں اس کی ماں کے ساتھ، یعنی تمہاری حیثیت یہ ہے، جس کو امت نے کسی کو خلیفہ بنا دیا، کسی کو گورنر بنا دیا، والی بنا دیا، تو امام نے یہاں پر کیا کہا؟ ابن زرقا یا ابن مرجانا دو. اور یہاں پہ بی بی نے کیا کہا؟ ابن طلقا، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. یعنی ایک سلسلہ ہے جس کی، یعنی ایک فرد نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک یزید ہے. اور پھر جو طلقا کا مفہوم ہے، آپ تاریخ پڑھیں تو خود یہ یعنی بنی امیہ کی خفت کے لیے کافی ہے، طلقا کا ایک لفظ، ایک عنوان، ایک سٹیمپ ہے یہ، اور قیامت تک یہ سٹیمپ ہٹ نہیں سکتی.
ایسے ہی ہے، آپ کے اس نقطے سے یاد آیا، جیسا آپ نے فرمایا کہ بی بی کے کلام کے اندر مظلومیت تو ہے لیکن شہامت پائی جاتی ہے. تو یبنۃ طلقا کہہ کر یہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ ذلیل ہم نہیں ہیں بلکہ تم ہو.
بے شک، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر یعنی یہیں پر آپ دیکھیں، یعنی خود یہ ایک لمحہ فکریہ دے رہی ہیں امت کو کہ جس کو، جس گروہ کو ہمارے نانا نے آزاد کردہ یعنی طلقا کہہ کر، طلیق کہہ کر اسے دھتکار دیا، معاف کر دیا بظاہر، لیکن ایک سٹیمپ لگا دی. اب اس کی جائے غلاموں کی جائے گاہ، آزاد کردہ لوگوں کی جائے گا، یہ ممبر رسول نہیں ہے، یہ خلافت نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ ایک پوری بشریت کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی قیامت تک کے لیے کہ آپ نے اس مقام کے ساتھ عدل نہیں کیا، اس مقام کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے. یہ مقام پھر آگے چل کے جو تعبیر استعمال کی ہے بی بی نے کہ تم نے اگر ہماری حکومت اگر لے لی ہے، یعنی یہ کیا کہا لفظ، ہماری حکومت اور ہماری سلطنت، ہماری جو ہے رہبری، یعنی خود بی بی جو ہے وہ،
یعنی وہ حق حکومت کو بھی یہاں بیان کر رہے ہیں،
یہاں پہ خود امامت کی ترجمانی بیان کر رہی ہیں. اور پھر یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں یہ ایک جو ہے وہ ایک شخصی مسئلہ تھا، ذاتی مسئلہ تھا، یا امام حسین کا مقصد قتل ہونا تھا. نہیں، قتل ہونا نہیں ہے، بلکہ دین کا تحفظ ہے. تحفظ ہے دین کا، لیکن تحفظ کس چیز سے؟ امامت، مسند امامت پہ جب نااہل آ کر بیٹھیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ سب انجام بتایا جا رہا ہے. اور پھر میں نے بتایا ہے کہ تمام تر خطبات یہ پری پلانڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دفعتاً یہ ہوا اور پھر خطبات نہیں. جس طرح سے جو ہے وہ جناب ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اے امام حسین آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا، کیا کہا؟ ان اللہ قد شاء ان یرانی قتیلا، کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ کہ میری شہادت سے اسلام کا تحفظ ہو. پھر کہا کہ آپ مخدرات کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیا کہا؟ کہ وہ آئیں یرا ہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ یہ میری مخدرات کیا ہیں اس کی جو ہے وہ کیا اسیر ہوں. تو یہ جو خود اسیری ہے، یہ خطبات ہیں، یہ بیان ہیں، یہ تعبیرات ہیں، یہ سب پری پلینر خدا نے، و مکرو و مکر اللہ، ادھر مکرو ہے، ادھر مکر اللہ ہے. اور جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے،
آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے، یعنی واقعاً انسان جب اس ایسے خطرناک سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی جو انسان ہے وہ کبھی بچے ساتھ نہیں لے کے جاتا، فیملی ساتھ لے کر نہیں جاتا. تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ لے کر جانا اس بات کی علامت ہے اور دلیل بنتا ہے کہ امام جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل پلانڈ اور منظم انداز میں سب جانتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوگا اور کس کا کیا کیا کردار ہوگا اور کیا کیا نبھانا ہے انہوں نے آگے. جی بہت شکریہ. کہ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے بالکل تھوڑی رہے گی، میں چاہوں گا کہ اس خطبے کے حوالے سے مزید ایک بحث کر لی جائے. اس میں اگر ہم خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے اس کا آغاز قرآن سے کیا، بالکل آیت قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں خصوصیت سے سورہ روم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیوں خصوصیت سے اسی آیت کی تلاوت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، خطبے کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مراحل میں بھی شاید بعض نکات کی طرف اشارہ ہو. یہ بھی ایک سادات کے اعتبار سے، اہل بیت اطہار کے اعتبار سے، کلام سید الشہداء اور اسی طریقے سے اس خاندان کے مطلقاً کلام کو دیکھا جائے، وہ قرآن کے ساتھ امتزاج رکھتا ہے. یہ ایک، ابھی الحمدللہ بہت سارے بزرگان اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ سامنے بھی آ رہا ہے کہ حتیٰ یہ جو سید الشہداء کے کلمات ہیں، خطبات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
یعنی مبانی قرآنی نزت امام حسین،
عملی تفسیر ہے قرآن کی.
جی جی جی، ऐसे बड़े पैमाने पर काम भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम इस पर किए भी होंगे।
ये जो कहा गया है कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ या अहले बैत कुरान के साथ, ये यही तफसीर है इसकी।
तो यही झलक हमें खुद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस खुतबे के अंदर भी नज़र आती है। इंसाफन वाकयन आगा अगर उन हालात को इंसान देखता है ना, वाकयन वल्लाह इंसान परेशान हो जाता है, कैसे हो सकता है कि ऐसे शराइत में कुरान के इतने अमीक मफाहीम को, अमीक और दकीक तरीन मफाहीम को बयान किया जाए ऐसे हालात में। और खसूसियत से यही आयत जिसका आपने इशारा भी किया, सूरह रूम की जो आयत नंबर 10 है। मज़ेदार बात बताऊं कि आज के ज़माने में हमारे यहाँ सबसे बड़े मुफस्सिर मरहूम अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद इस आयत करीमा को, कुरान मजीद की इस आयत करीमा को अपनी तफसीर में जा बजा मुख्तलिफ़ जगहों पर इससे खूब इस्तेफादा करते हैं बहुत सारे मआरिफ को बयान करने के लिए। और मज़े की बात यह कि सिर्फ एक मफहूम नहीं, आज भी इतना बड़ा मुफस्सिर भी आता है इस आयत के बारे में जब मफहूम बयान करता है कहता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी आज के ज़माने में 1400 सालों के बाद गुजरने के बाद भी इस आयत को जब आज के ज़माने में मुफस्सिरीन तफसीर करते हैं तो यहाँ पर भी कहते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
यानी बहुत मुख्तलिफ मानी और मारिफ की तरफ तो
बिल्कुल 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 मुख्तलिफ मफाहिम की तरफ। यहाँ पर जो यहाँ पर सैयदा आगाज़ करती हैं वो एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से इस आयत करीमा का ज़ाहिरन इंतखाब किया गया है, और वो आज का मसला भी हमारा मुआसिर मसला है। वो मसला यह है कि इंसान की कामयाबी और सआदत आया फ़कत ईमान के साथ ताल्लुक़ रखती है, यानी फ़कत इंसान ज़बान के साथ ईमान का इकरार कहे मैं खुदा को मानता हूँ, पैगंबर को मानता हूँ, इमामत को मानता हूँ, फ़कत ज़बान के साथ इकरार करे, और बदअमली आया इंसान के उस ईमान और एतकाद पर असरअंदाज होती है या नहीं, ये एक मुहिम मसला है। हमारे यहाँ बड़े पैमान पर गलत तरीके से भी तबलीग होता है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई ज़बान के साथ आपने ईमान का इकरार किया उसके बाद आपकी मर्ज़ी है जो भी अमल करें। ये आयत करीमा इस तफक्कुर का रद्द है, एक ये नुक्ता। और दूसरा असलन ये मुआशरा के इस मुआशरे को, इस्लामी मुआशरे को मद्देनज़र रखे 50 साल हुए हैं पैगम्बर अकरम को जुदा होते हुए। आखिर क्या हुआ कि 50 सालों की इतनी मुख्तसर मुद्दत के अंदर ये पूरी उम्मत इस्लामी इतनी मुतहव्विल और तब्दील हो जाती है कि रसूलुल्लाह के बेटे को इस तरीके से मजलूमियत से शहीद कर देती है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मगर इंसान तसव्वुर कर सकता है वो मुआशरा जो अपनी आंखों के साथ देख चुका है कि रसूलुल्लाह जा बजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपनी अहल बैत का तारुफ करवाते हैं जा बजा तारुफ, ये आखिर ये इतना मुआशरा बेज़मीर कैसे बन गया, इस मुआशरे के अंदर ये बेज़मीरी कैसे आई, क्यों इस मरहले तक पहुंचा, आखिर क्या राज था, क्या सिर था, इस राज और सिर को इस आयत करीमा के अंदर बयान किया गया कि इंसान की बदअमली इंसान को यहां तक पहुंचा देती है कि इंसान रसूलुल्लाह के बेटे के गले पर भी खंजर चला देता है। यह इंसान की बदअमली है, यह इंसान की बदअमली इंसान को बेईमान बना देती है। और सूरह रूम की इस आयत करीमा में इसी नुक्ते को बयान किया जा रहा है कि सैयदा फरमाती हैं कि सदक अल्लाह व रसूलहु या यजीद, जैसा कि फरमाया कि वाकई ना खलीफा ना अमीरुल मोमिनीन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, या यजीद, ऐ यजीद, क्या सुम कान आकिबतल लजीना असाऊ, एक तर्जुमा मरहूम अल्लामा ने इस बिना पर किया है कि सुम कान आकिबतल लजीना असाऊ, फिर वो लोग कि जिन लोगों ने बुराइयां की उनकी आकिबत असुआ बुराई है, कि ये कहा ना का इज्म करार दें आप इसको, फिर अनकज़बू बि आयातिल्लाह, इस असुआ का बयान है। यानी इंसान जो बुराइयां करता है, असाऊ बुराइयां करता है, उसकी आकिबत क्या होती है, असुआ बुराई है। एक ये वो बुराई क्या है, क्या करता है इंसान, वो इंसान ये करता है अनकज़बू बि आयातिल्लाह, वो आयात इलाही की तकजीब करता है। अल्लाह अकबर, क्या इंतखाब है आयत का, वकानू बिहा यस्तहज़ेऊन, ذرا اس ماحول کو آپ دیکھیں جس ماحول میں اس خطبے کا آغاز ہوا ہے, اور اس خطبے کے اندر بھی اشارہ ہے کہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر حسین ابن علی کے سر کو تشت ملایا گیا, اور یہ بندہ خبیث کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھوں میں وہ مشہور جو چھڑی ہے خیزران وہ لے کر اصلاً سید الشہداء کے لبوں پر مار رہا ہے. یہ آیت خدا سید الشہداء سے بڑھ کر, حسین ابن علی سے بڑھ کر کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے, وہ اس کا استہزاء کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. ایسے میں اس آیت کا انتخاب بہت ہی خوبصورت ہے, یعنی ان کی ماہیت اور حقیقت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو لوگ کذبوا بآیات اللہ, بے شک تم نام کے مسلمان ہو, بے شک تم لوگوں نے اسلام کے نام پر اس خلافت پر قبضہ کیا ہوا, لیکن تمہاری حقیقت کذبوا بآیات اللہ, تم لوگ آیات الہی کی تکذیب کرنے والے ہو. اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ الذین اساؤوا, تم لوگوں نے اساء کیا ہے, خراب کاریاں کی ہیں, اور تم لوگوں کی عاقبت کیا ہے؟ السوء,
مجسم ہو کے برائی تمہارے سامنے آئے گی,
مجسم ہو کر یہ برائی تمہارے سامنے آئے گی.
وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ اس بحث کو ہم آگے تسلسل دیں گے. آغا شکریہ کہ تشریف لائے, انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کے اندر کتنے عمیق مطالب ہیں, اور کس طریقے سے بی بی سلام اللہ علیہا نے اس ماحول کے اندر کتنی شجاعانہ انداز میں خطبے کو جو ہے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اسی خطبے پر گفتگو کریں گے, اور اس سیگمنٹ میں اتنا ہی کافی ہے. دوسرے سیگمنٹ میں کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
این حرکت حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم, بعد منزل نبود در سفر روح. مرکز مقاومت
هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین, ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تحلیلی گفتگو کرتے ہیں. اس نہضت کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو یا اعتراض ہو اس کا جواب دیتے ہیں, یا اس کے اندر جو موجود پوشیدہ یا ظاہر درس ہیں کہ جو ایک امت کو حاصل کرنا ضروری ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک عنوان کو شروع کیا تھا, وہ تھا فلسفہ قیام امام حسین, کہ جس کو ہم دوسری تعبیر میں اہداف قیام امام حسین بیان کر سکتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ان اہداف کو امام حسین علیہ السلام کی زبانی بیان کیا تھا, مختلف اہداف بیان کیے, اور اس میں امام علیہ السلام کے کلمات کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور آج ہم اس پروگرام میں ایک ہدف کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہدف انتہائی اہمیت کا حامل ہے, بہت زیادہ تاثیر ہے اس کی, اور امام نے اس کے اوپر تاکید بھی بہت زیادہ کی ہے, اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا ارتضی حسن رضوی صاحب کو اور جناب مولانا جری حیدر صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ گفتگو بیان کریں گے. آغا صاحب ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں اس پروگرام کا. جیسا کہ میں نے مقدمے میں بیان بھی کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اس ہدف کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے. میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان جملات کو کہ جس میں امام نے انتہائی تاکید کے ساتھ امر بالمعروف کو ایک ہدف کے طور پہ بیان کیا اور اہمیت کے طور پہ بیان کیا ان کو بیان کیجیے.
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک اشہد انک امرت بالمعروف و نہیتا عن المنکر. جی بالکل, آپ کے جو بات آپ نے سرنام کلام میں کی کہ اہم ترین اہداف میں سے امام حسین علیہ السلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور یہی چیز امام حسین علیہ السلام کے اگر کلمات کو دیکھا جائے کہ جو انہوں نے اپنے قیام کے حوالے سے کیے مدینہ سے لے کے کربلا تک روز عاشورہ تک, اس میں یہ چیز جلوہ گر ہے کہ میں نے قیام کیوں کیا, کیوں ضرورت پیش آئی کہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو ساتھ لایا جائے, خواتین کو, اور یہاں اس مشکل میدان میں امتحان الہی سے جو ہے وہ گزرا جائے. تو سب سے اہم ترین ہدف جو ہمارے سامنے امام کے کلمات میں آتا ہے دوسرے اہداف سے جدا ہو کر, وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے حوالے سے جو امام کے کلمات ہیں ان میں سے جو سب سے پہلے جو وہ موجود ملتے ہیں ہمیں ان کے کلمات میں, تو فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی امت اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف, اور میں کیا ارادہ کر کس چیز کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہوں, امر بالمعروف کا. وانہا عن المنکر, اور نہیں عن المنکر. واسیر لسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, کہ میں وہی سیرت اپنانا چاہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کی سیرت تھی اور جو حضرت علی ابن ابی طالب, یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس بات میں کہ اسلام کا جو اہم ترین عنصر ہے اسلامی معاشرے کا, کسی بھی اہم ترین سیرت کا, آپ دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کا اہم ترین عنصر جو ہے امر بالمعروف و نہی, اگر رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کی, اگر رسول اللہ نے ان مکہ کے اندر مشکلات سہیں اور پھر مدینہ کے اندر ان مشکلات کے بعد حکومت اسلامی کا قیام وہ لے کر آئے, تو سارا کا سارا اگر ہم نچوڑ دیکھتے ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ انسان کا وہ روحانی تکامل جس ہدف کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے, اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کے اندر سے ناپید ہو جائے تو وہ ہدف خلقت, وہ ہدف تکامل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اسے پھر پوری دنیا اور لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے, استکبار آ جائے گا, دشمنان آ جائیں گے, استعمار آ جائے گا, اور سارے مومنین کو لوگوں کو اغوا کر کے لے جائے گا. تو یہ اہم ترین جو ہے وہ ہدف ہے امام حسین کے قیام کا. اس کے علاوہ جب امام حسین علیہ السلام نامہ لکھتے ہیں بصرہ کے جو ہیں وہ عمائدین کو, اس نامے میں لکھتے ہیں کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ, کہ میں تم لوگ کو دعوت دیتا ہوں کتاب اللہ کی طرف, و سنت رسول ہی, اور اس کے سنت رسول کے سنت کی طرف, فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ, اور جو ہے وہ سنت کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے, سنت جو ہے وہ سنت مر گئی ہے, وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْیَتْ, اور بدعت کو جو ہے وہ زندہ کر دیا گیا ہے. تو فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَحَدُكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ, اور اگر تم میری جو ہے وہ بات سنو گے میں تو سبیل الرشاد صراط مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت کروں گا. یعنی کیا کہ کہنا جا رہا ہے رسول کی سیرت کو مار دیا گیا, بدعت جو ہے وہ سر اٹھا لیے معاشرے میں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی جو ہے وہ قیام کر رہا ہوں, اور بزرگان کو دعوت دے رہے ہیں عمائدیوں کو میرے ساتھ ملو اس امر کے لیے. یعنی پورا کو پورا اپنے جریان کو پورے کو پورا اپنی نہضت کو جو نچوڑ پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام, وہ یہ کہ احیاء امر اللہ, احیاء سیرت رسول اللہ, اور بدعتوں کا خاتمہ, اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم ترین جو ہے وہ باب ہے. اسی لیے آپ جب زیارتوں پہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی, زیارت وارث بھی آپ دیکھیں, تو اس میں ایک اہم ترین کلمہ یہ کہ اشہد انک امرت بالمعروف و نہیتا عن المنکر, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ امر بالمعروف کیا اور منکر سے جو ہے وہ نہیں کیا. وجہد اللہ وجہاد فی اللہ حق کا جہادی, اور خدا کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا حق تھا, یعنی امر بالمعروف ایک جہاد کا مصداق ہے, اور حقیقی جہاد ہی امر بالمعروف ہے. اگر جہاد ہو, قولی ہو, حماسی ہو, اسلحے کے ساتھ ہو, اس کے اندر امر بالمعروف نہ ہو تو وہ جہاد نہیں ہے, بلکہ وہ صرف جہاد کی ظاہری شکل ہے. جیسے ہمارے آج کل کے زمانے میں بہت سارے اساکر ہیں کہ جو جہاد کے نام پر جہاد کر رہے ہیں لیکن امر بالمعروف ان کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ کسی اور کی راستے میں کسی اور کے امر پر خدا کے علاوہ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں. تو اگر جس جہاد کے اندر امر بالمعروف ہوگا وہ جہاد ہوگا، اور جس جہاد کے اندر امر بالمعروف نہیں ہوگا وہ جہاد نہیں ہوگا. اسی علاوہ جو ہے اس عاشور کے دن جو اہم ترین کلمہ امر بالمعروف کے حوالے سے ہمارے پاس پایا جاتا ہے، جس میں امام ارشاد کرتے ہیں کہ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، کہ اگر دین محمد میرے قتل اور میرے خون کے علاوہ باقی نہیں رہ سکتا تو یا سیوف خزینی، کہ او تلواروں مجھے جو ہے پالو، میرے اندر جو ہے آ کے مجھے قطع قطع کر دو، تاکہ کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں دین محمد جو ہے وہ بچ جائے.
خوبصورتی سے یہ زبان حال امام حسین علیہ السلام،
بالکل، یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی زبان سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے اور کیا وجہ تھی کہ امام اس آخری قدم اٹھانے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے. اسی طرح رسول آپ نے فرمایا بڑا اہم نقطہ کہ جو آج کل کے دور میں ہمارے لیے بڑا اپلیکیبل ہے کہ من را سلطان جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو دیکھے کہ سلطان جائر ہے کہ جو خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جو خدا کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہا ہے اور اس پر راضی رہے، اور اس پر راضی رہے تو اس کا حال وہی ہوگا جو اس ظالم جائر کا حال ہے. تو یہ کچھ ہمارے پاس کلمات ہیں جو اہم ترین کلمات ہمارے پاس پائے جاتے ہیں.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، مختصر طور پہ آشنائی ہو گئی کہ واقعا ہم جتنی بھی زیارتیں اگر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے آئمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اس میں اس عنصر کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اشہد انکا ان امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، اس کو تکرار کیا گیا ہے اور یہ اس عنصر کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت پہ مزید گفتگو ہو، اور قرآن نے اس کی اہمیت اس ہدف پر کیا بیان کیا ہے، اور سنت پیغمبر سنت آئمہ علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں اس بارے میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس ذات اقدس کے ماننے والے ہیں کہ جو بے عیب ہے اور تمام خوبیوں سے مزین ہے، اسی طرح جو انبیاء اور اولیاء بھیجے خداوند متعال نے، وہ بھی جن چیزوں میں سب سے زیادہ ڈومینیٹ نظر آتے ہیں وہ خوبیوں سے مزین ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ خداوند کی صفات کا مظہر ہیں. تو یہاں پہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرہ بھی خوبیوں سے مزین ہو جائے. یہ جو امر بالمعروف ہے و نہی عن المنکر اصطلاح عربی ہے، جس کو اردو زبان کے سامعین کے لیے ہم آسان الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو نیکی اور اچھائیوں کو پروموٹ کرنا، دعوت دینا اور برائیوں سے معاشرے کو روکنا، یعنی خود معاشرے کی اصلاح کے لیے مقدمہ ہے. اسی لیے سے فروع دین میں قرار دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس طرح سے نماز موجود ہے فروع دین میں، اسی طرح یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں واجب چیزوں میں شمار کیا گیا. اور اس کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور احادیث میں بھی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، کچھ آیات پیش کریں گے. آیات بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ کثرت سے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اتنے مختصر وقت میں ہم ساری چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے سلیکٹڈ چیزوں کو ہم بیان کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب امت جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، اپنے ہدف سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا مرحلہ ہو جاتا ہے کہ امام مایوس ہو جاتے ہیں کہ امر بالمعروف جو ہے وہ زبانی کفایت نہیں کرتا، تو پھر وہ باقاعدہ طور پر جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے قبر جد کی طرف جاتے ہیں، اور جو الفاظ بیان کرتے ہیں وہ بڑے سننے والے الفاظ ہیں. مدینہ سے ودا کرتے ہوئے قبر پہ جاتے ہیں، اور دو تین بہت اہم پوائنٹ ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا. عربی عبارت سے ہم گریز کریں گے، صرف اردو کی عبارت ہم پیش کریں گے. فرماتے ہیں مجھے اچھائیاں پسند ہیں، ذہبت اچھے کو اچھائیاں پسند ہوتی ہیں، اور جو اتنا اچھا ہو کہ مظہر صفات خداوندی ہو تو ذہبت اسے اچھائیاں پسند ہیں، اور برائیوں سے بیزار ہیں. اور آپ کو معلوم ہے امام کیونکہ امت کا درد رکھتا ہے کہ اگر دیکھے گا کہ برائیاں امت میں نظر آ رہی ہیں تو وہ بیزار ہوگا. اے خدا ذوالجلال، اس قبر کے واسطے، دیکھیں دو واسطے دے رہے ہیں، ایک ظاہر بات عقیدتی بحث بھی ہے، ایک قبر کا واسطہ دے رہے ہو، ایک صاحب قبر کا واسطہ دے رہے ہیں. یعنی کیونکہ قبر
متصل ہو چکی ہے صاحب قبر سے، تو اس کی بھی واسطہ جو امام حسین نے دیا ہے، یہ خود بہت سارے شبہات جو عزاداری کے حوالے سے پیش آتے ہیں مختلف قسم کے، تو جی جس چیز کی نسبت کسی عظیم ہستی سے ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ارزش اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو واسطہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے میرے لیے اختیار کیا ہے، ظاہر بات ہے یہ تمام سفر عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنا عمل انجام دیتا ہے، لیکن اختیار ایک حد تک ہے نا، بعد میں خدا نے بھی کچھ مقدر کیا ہوا ہوتا ہے، کچھ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے، تو راضی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جو تیری اور رسول کی رضا، میں اس پہ راضی ہوں. یہاں پر ایک اور جو پوائنٹ نظر آتا ہے کہ رسول کی رضا کو بھی خدا کی رضا کے ساتھ امام بیان کرتے ہیں. یہ وہ گفتگو جو امام حسین نے ظاہر کرنا چاہیے کہ ظاہر بات ہے کہ مشکلات آئیں گے عمل معروف نہ، ایک اہم موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ عمل معروف ان لوگوں برائیوں کی برائیوں سے روکنے جاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف دعوت، تو آسان نہیں ہے مرحلہ، اسی لیے متروک ہوتا ہے. اس کی وجوہات پہ بھی بعد میں بات کریں گے، کیوں متروک ہو جاتا ہے، کیوں ترک ہو جاتا ہے، کیوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو، کیا خواہ کہیں بیچ میں مداخلت کرنی ہے لوگوں کے مسائل میں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. قرآن کے اندر جو ہے ایک آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 بہت مشہور آیت جو ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت چاہیے، ایک گروہ چاہیے. اور ابھی ہم آئیں گے امام رضا کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث، اس کے اندر اس نقطے کی طرف بہت ہی اصطلاح کے ساتھ ایک بہت اچھا بیان ہے، وہ بیان کریں گے کہ ایک امت چاہیے، یعنی کیا، یعنی جماعت چاہیے اصلاح کے پروسیس کے لیے، انڈیویجول کام نہیں ہے. اب جب جماعت چاہیے تو جماعت جو ایک گروہ کی صورت میں ہوگی، ایک معنی. دوسرا معنی، اگر سسٹم آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو پوری ایک مشنری، پورا ایک سسٹم جو ہے وہ عمل معروف کی طرف جب مامور ہوگا تو آسان ہو جائے گا عمل معروف. اسی لیے جب امام حسین کی قیام کو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہدف رکھتی تھی، اور اس کا اہم ترین ہدف عمل معروف تھا، تو کیونکہ یزید برائیوں کا مجموعہ بھی تھا، معاشرے کو بھی برا کر رہا تھا، تو اب حل کیا تھا؟ حل یہی تھا کہ جب حکومت جو ہے غلط ہاتھوں میں چلی جائے، تو جب تک اس کو آپ گرائیں گے نہیں، چینج نہیں کریں گے، تو اصلاح امت ممکن نہیں. اصلاح امتی اسی لیے لفظ استعمال کیا. تو یہ امت ایک چاہیے جو یدعون الی الخیر، اچھائی کی طرف دعوت ہے. وہ یا امرون و ینہون عن المنکر، یا امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، یہ قرآن کی آیت میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو نیکی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. اور بھی آیات ہیں جس کے اندر مختلف ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم گزرتے ہیں ان کی طرف اور حدیث کی طرف آتے ہیں. امام رضا نے ایک حدیث بیان فرمائی رسول خدا سے، اور کہا کانا رسول اللہ یقول، رسول اللہ ہمیشہ کہتے تھے کانا یقول، جب عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، کہ اذا امتی تواکل الامر بالمعروف. یہ تواکل ایک اصطلاح ہے، ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. امام رضا نے بہت ظریف اصطلاح استعمال کی عربی زبان کی، والنہی عن المنکر فلیعذنوا بوقائے من اللہ. دو مرحلوں میں بیان کیا امام رضا نے، ایک تواکل، ابھی ہم آتے ہیں اصطلاح، جب امت جو ہے تواکل کر لیں. تواکل کا کیا مطلب ہے؟ تواکل وکیل سے ہے. وکیل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کسی کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ جو وظیفہ خدا نے ہمارے اوپر ایک امت کی صورت میں رکھا تھا، ہم دوسروں کے اوپر موکول کر رہے ہیں، اور دوسروں کو وکالت دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، ہم جان چھڑائیں گے اپنی عمل معروف سے اور دوسرے کریں. ہر ایک دوسرے کے اوپر توکل کر رہا ہے. تو یہ لفظ جو توکل کے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام نے اس کی طرف امپورٹنٹ دی ہے. اور کیا ہوگا نتیجہ؟ فرماتے ہیں فلیعذنوا بوقائے من اللہ. وقائے من اللہ یعنی کیا؟ یعنی عذاب خداوندی کو دعوت دیں گے. تو ایک اہم ترین جو رزلٹ آئے گا عمل معروف کو ترک کرنے کا، کہ خدا کی طرف سے پکڑ ہوگی، خدا کی طرف سے کوئی بھی ایسی سچویشن، کوئی بھی ایسی سختی ہماری کی طرف آئے گی کہ جو کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. امام رضا کی ایک اور حدیث اسی موضوع کے اوپر، کیونکہ اس کو مکمل کریں، لتامرن بالمعروف، لا بھی ہے اور نون تاکید ثقیلہ، عربی زبان تاکید، دو تاکیدوں کے ساتھ امام امر کر رہے ہیں. لتامرن کیا تھا؟ امرن بالمعروف ولتنہن، یہاں پہ بھی دو تاکیدیں، دونوں وظیفے ایک ساتھ ہیں. نیکی کی دعوت دینا بھی اتنا اہم ہے جتنا برائی سے روکنا اہم ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ او لیستعملن علیکم شرارکم فیدو خیارکم فلا یستجاب لہم. کیا ہوگا اگر آپ انجام نہیں دیں گے، چھوڑ دیں گے عمل معروف، انجام نہیں دیں گے، چھوڑ دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ شرار، معاشرے کے شرور لوگ، بدبخت لوگ، برے لوگ، آپ کے اوپر تسلط حاصل کر لیں گے. اور کیا فرماتے ہیں, اگلا مرحلہ آپ پکاریں گے اچھے لوگوں کو, فلا یستجاب لہم, وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے. کیوں جواب نہیں دیں گے؟ ممکن نہیں رہے گا. جب آپ کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا تو پھر واپس ممکن نہیں ہو. تو عمل میں معروف کو ترک کرنے کا ایک نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں سے جو ہے وہ.
بہت شکریہ آغا صاحب, اہمیت معلوم ہوئی اور مختصر طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں. ناظرین جانتے ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش جو وہ کم رہتی ہے. آغا صاحب, امر بالمعروف کی اہمیت واضح ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اور آپ نے بیان بھی کیا کہ امر بالمعروف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اہم ترین اہداف میں سے ہے. تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ امر بالمعروف آیا ایک ہی مرحلہ رکھتا ہے یا اس کے مختلف مراحل ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر مختلف مراحل ہوئے اس کے تو اس کی شرائط مختلف ہیں یا نہیں؟
جی بالکل, امر بالمعروف جو ہے وہ اس کے مختلف مراحل جو ہیں شرع مقدس میں جو ہیں بیان کیے گئے ہیں, اور عمدتاً جو ہیں کلی طور سے اس کے تین جو ہیں وہ شرائط ہیں. حالانکہ حالات اور واقعات جو ہیں فرق کرتے ہیں, مختلف حالات میں شرائط جو ہیں تین ہوتی ہیں. ایک حالت میں شاید ہو سکتا ہے ایک ہی شرط آپ کے پاس باقی رہ جائے, ایک ہی مرتبہ باقی رہ جائے. تو بہرحال کلی طور سے تین جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کی جو ہیں وہ مراتب پائے جاتے ہیں, قسمیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو امر المعروف ہے, پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ جو خود انسان جو ہے اپنے قلب کے اندر اچھائی کو پسند کرتا ہو اور برائی سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہو. کہ جس طرح رسول اللہ کے قبر مطہر پہ جب امام حسین ودا کر رہے تھے تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی احب ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, میں خود دوست رکھتا ہوں, خود خواہش رکھتا ہوں, میرے اندر یہ چاہت ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور جو ہے وہ برائی سے جو ہے وہ روکوں. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان قلبی طور سے جو ہے اس چیز کو چاہے, کیونکہ قلبی طور سے انسان جب تک آمادہ نہیں ہوگا تو اگلے مراحل تو اس کے لیے ناپید ہو جاتے ہیں. ایک شخص سے زبردستی آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ امر بالمعروف کریں گے, اس کا قلب ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ایک زبانی طور سے انسان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی قلب کے بعد اگر امر بالمعروف کرنا چاہ رہا ہے تو زبانی طور سے امر بالمعروف کرے, اور یہ دیکھے کہ زبانی طور سے اس کا امر بالمعروف کرنا اگر سود مند ثابت ہو رہا ہے, اگر فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے, کفایت کر جاتا ہے, تو پھر اس کا امر بالمعروف کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ نہیں, زبانی امر بالمعروف کرنے کے بعد بھی معاملات جو ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے یا معاملات جو ہیں نہیں سلجھ رہے, تو پھر اس کا امر بالمعروف کا تیسرا مرتبہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ یہ کہ اسلحے کے ساتھ یا زور اور زور بازو سے جو ہے آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں, اور یہاں تک کہ جو آپ برائی کو روک سکیں. بہرحال یہ تین قسمیں جو ہیں وہ شرع مقدس میں بیان ہوئی ہیں. ان سب کے ساتھ ایک شرط اہم ہے, امر بالمعروف جب کرنا واجب ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے امر بالمعروف کرنے سے نتیجہ جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوگا. یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے ہمارے پاس کہ آپ جب امر بالمعروف کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے امر بالمعروف کرنے سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا, یہیں پر اسی قانون کو جب ہم سیرت ائمہ معصومین پر لے کر آتے ہیں یہی فرق ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور اسی کے کچھ ہی عرصے بعد امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ, حالانکہ وہی امام حسین جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ہیں وہ صلح کرنے والوں میں سے تھے, وہی امام حسین جو ہیں کچھ ہی عرصے بعد قیام بالسیف پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو حاکمیت تھی وہ اس نے دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا, اس نے دین کی چھتری کے طور سے جو اپنے آپ کو استعمال, مقدس مابی کو اپنے نام استعمال کیا ہوا تھا. تو وہاں پر اگر قیام بالسیف کیا جاتا تو وہاں پر امر بالمعروف کا کوئی نتیجہ نہیں تھا, وہاں دین بمقابلہ دین آ جاتا. تو دو حزبیں, دو پارٹیز بن جاتی ہیں اور اختلاف کا باعث, گروہ میں اور اختلاف ہو جاتا امت مسلمہ میں.
جی معذرت چاہوں گا, میں اس نقطے کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ कोई बंदा ये आकर कह देगा कैसे हो सकता है कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम क़याम कर देते तो वो जो है वो दो पार्टियों की जंग शुमार होती। तो हमारे पास नमूने हैं कि प्रोपोगंडा ऐसा कर दिया है कि इमाम मासूम इमाम अली शहीद होते हैं तो कहते हैं मस्जिद से इसका क्या ताल्लुक था, और जब करबला की जो है वो क़याम होता है तो बाद में तारीख दानों ने ये मशहूर करने की कोशिश की है कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो वहाँ तो करबला की ये फ़ज़ा नहीं बन पाई चूँकि मजलूमियत बहुत ज़्यादा थी और फ़ज़ा को देखते हुए उन्होंने काम किया। लेकिन अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये करते जी मैं इस आपकी
तो खैर ये उलमा ने जैसे ये नुकात बयान किए हैं तो जैसे आपने भी इरशाद किया तो बात ये कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीना फराहम नहीं था क़याम सैफ का, इसलिए आपने सुलह को तरजीह दी और बहरहाल वही सुलह मुकदमा बनती है किसके लिए, ज़मीना फराहम करती है करबला जैसे अजीम मारके के लिए। एक बड़ा जब भी कदम उठाना होता है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। बतौर मिसाल रहबर मौज़म आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली ख़ामेनी यहाँ पर बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि जब इंसान को कभी ऊंची किसी वर्दिशकार को किसी स्पोर्ट्समैन को किसी ऊंची जंप लगानी पड़ती है तो उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि वो अपने ज़ोर बाज़ुओं और अपने कदमों के अंदर क़ुव्वत जमा कर सके। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्योंकि करबला एक अजीम जो है वो अमल था कि जो पूरी तारीख़ बशरियत की सारी मेहनतों को उसने जो है बचाना था तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो तैयारी कि जहाँ इंसान अपने क़ुव्वत बाजुओं में और अपने पैरों में क़ुव्वत जमा करता है वो उन्होंने काम अंजाम दिया। और कहना चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीन का लिबादा नहीं था मुखालिफ हुकूमत, हुकूमत ने दीन का लिबादा भी जो उतार दिया था और अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक हविस पसंद शहवत परस्त और जो है वो एक नाखलफ हुकूमत के सामने सारे लोग अवाम जो तनफ़ुर का शिकार थी। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे अगर इंतहाई कदम अमर बिल मारूफ का तीसरा स्टेज यहाँ पर नहीं उठाया गया तो इमाम ने खुद फरमाया कि अलल इस्लाम वस्सलाम कि अगर यजीद जैसा हाकिम यानी बात हो रही है कि माविया जैसा हाकिम किसी हद तक क्योंकि ज़ाहरी तौर से इस्लामी लिबादा है तो काबले बर्दाश्त है क्योंकि ज़ाहिर दीन की रियायत कर रहा है, लेकिन यजीद जैसा हाकिम जो ज़वाहिर दीन को भी जो है उठाकर फेंक दिया है अगर वही का इनकार कर रहा था उसने जो है वो मजनून कहा नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अगर ऐसे हाकिम पर जो है वो कहना चाहिए कि सब्र किया जाता तो वहाँ पर दीन से हमें हाथ धोना पड़ता। तो यहाँ पर इंतहाई कदम और इमाम हुसैन को पता था कि अगर मैंने यहाँ पर इंतहाई कदम उठाया तो दोनों सूरतों में मेरी कामयाबी है। अगर पहली सूरत है कि मैं ज़ाहरी तौर से जंग में कामयाब हो जाता हूँ तो हुकूमत हमारे पास है। आगर ने फरमाया कि अगर सबसे अहम अच्छी सूरत हाल अमर बिन मारूफ की ये क्या हुकूमत का सिस्टम आपके हाथ में आ जाए। अगर नहीं इमाम हुसैन को पता था कि अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो दूसरा रास्ता जो है वो शहादत का रास्ता है, हयात मिन ज़िल्ला जो है वो इमाम ने कहा कि ज़िल्लत हमसे दूर है, इज्जत का रास्ता है। और जो आप देखते हैं इमाम हुसैन की शहादत के वो आसार जो आज तक जो है वो हमारे सामने जो है वो मौजूद है। इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी मिसाल है इस ज़माने में इमाम हुसैन सलाम के क़याम के असरात और उनके।
जी बहुत शुक्रिया, मराहिल आपने बयान किए और फिर ख़ूबसूरती से तत्बीक किया उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस ज़ाहरी अमल के ऊपर, और नतीजा ये है कि हमारे पास तकरीबन तीन किस्म के मराहिल मौजूद हैं। एक तो कल्बी तौर पे इंसान इसका एतकाद रखे और इसको पसंद करे और बुराई से रोकने की जो है वो उसके अंदर ख्वाहिश मौजूद हो, दूसरा लिसानी होना चाहिए और तीसरा अगर ज़ोर बाजू की ज़रूरत पड़े तो वहाँ इसको इस्तेमाल करे। अब सब मैं चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह गई है, मैं चाहूँगा कि इस अमर बिलमारूफ की अहमियत को कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना हदफ बना कर जो है वो निकले हैं जाकर, आज फिर उम्मत मुस्लिमा को इस हदफ पर कैसे अमल करना चाहिए।
जी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे ख़्याल में नतीजा खेज सवाल है कि जिसमें हमें कंक्लूजन लेना है इस गुफ्तगू का, और वो ये है कि अगर इमाम का यह हदफ था तो आज अज़ादारों को उस हदफ के तहक्कुक के लिए कैसे मैदान में आना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले कि जब तक हम मवाने को नहीं समझेंगे कि रुकावटें क्या हैं अमल बिलमारूफ के अंदर, उस वक्त तक हम अमल मारूफ के इस वजीफे को जो इमाम ने ख़ुद अपनी ज़बान से बयान किया कि बेहदफ नहीं था क़याम इमाम हुसैन का कि ऐसे ही चले गए करबला में जान बचाने के लिए जो बादशुबहात ईजाद किए जाते हैं और इस तरह शहीद हो गए, नहीं, बाकायदा प्लान था ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا، وہ اصلاح امت کلی طور پر اور عمل بالمعروف اس کا مقدمہ تھا۔ دیکھیں عمل بالمعروف جب ہم نے کہا کہ شرائط ہیں اس کی، ظاہر بات ہے جب زبانی نہیں ہوتا تو پھر طاقت کا سہارا لے جاتا ہے، اور طاقت کے لیے اصولی طور پر جو طریقہ ہے وہ یہ، طاقت آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ جب کسی اور کے پاس طاقت ہوگی تو اس طاقت کو آپ چیلنج کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں طاقت آئے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ یہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عمل بالمعروف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ کی جان و مال کو خطرہ ہو تو عمل بالمعروف ساقط ہے، آپ فقہ میں پڑھتے ہو اور مسائل میں پڑھتے ہو، تو یہاں امام حسین نے کیسے عمل بالمعروف کیا کہ اپنی جان کو فدا کیا اس فقہی مسئلے کی طرف بے توجہی کی؟ نہیں، یہاں پر ایک فارمولا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جان بچنے سے عمل بالمعروف جو ہے تحقق پاتا ہے تو جان دینی ہے، دین کی حفاظت اگر آپ کی جان دینے سے ہے تو پھر جان دینی ہے، اور اگر جان بچانے سے ہے تو پھر جان بچانی ہے۔ ایک سمپل سا فارمولا ہے جس پہ عمل کیا امام حسین نے، اور یہی فارمولا ابھی جو صلح کی بات ہو رہی ہے وہی وہاں پہ بھی امام حسین کی زندگی میں اپلائی ہوگا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ امام پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ملتی ہے اور فرماتے ہیں تمہیں دو نشوں نے مست کر دیا ہے، ایک نشہ کیا ہے؟ عیش و عشرت و مال و دولت اور یہ ساری چیزیں، اور ایک جہالت ہے، خود جہالت کا ہونا کہ آپ ظالم اور ظالم کے منصوبوں سے آگاہی نہ رکھیں، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کو ساقط کر دیتے ہیں عمل بالمعروف۔ تو کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں پیغمبر اسلام، اسی وجہ سے آپ عمل بالمعروف نہیں ممکن نہیں کرتے، کیونکہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے اور جاہل ہیں۔ جاہل کس چیز سے ہیں؟ خود عمل بالمعروف کی معرفت رکھنا ضروری ہے نا، جس چیز کا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ خود نہیں جانتے تو کیسے، کس وقت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، سارے مراحل جو انجام دینا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب زبانی عمل بالمعروف مؤثر نہیں ہوتا تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ طاقت کا سہارا لے۔ اگر تمام فقہا نے فرض کریں اگر ہم کرنٹ افیئرس سے اس کو ملانا چاہیں تو تمام فقہا نے بہت زیادہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا، علمی طور پہ بیان کیا، لیکن عملی عمل بالمعروف کی طرف میدان میں نہیں آئے، امام حسین کی سیرت پہ نہیں چلے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین کے ساتھ مدینہ کے لوگ تو ساتھ نہیں ہوئے، امام حسین کے ساتھ بھی نہیں ہوئے، کوفہ والوں نے باقاعدہ آفر کی۔ تو یعنی آپ کو جب تک عوامی سپورٹ نہ ملے آپ قیام نہیں کر سکتے۔ قیام کی بنیادی ترین شرائط میں سے اور عمل بالمعروف کی بنیادی ترین اصلاح امت والے اس پہلو کی طرف جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ امت ہونی چاہیے، وہاں پہ امت نے اظہار کیا۔ اب امام کے لیے جائز نہیں تھا کہ اگر امت بلا رہی ہے تو امام پیچھے ہٹ جائے، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ اس وقت ہم جس سرزمین میں بیٹھ کے یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں ایک فقی آتا ہے جو اس بات کی تشخیص دیتا ہے کہ امت میرے ساتھ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہی قدم اٹھاتا ہے جو امام حسین نے اٹھایا تھا اور قیام کرتا ہے، اور اس قیام کا نتیجہ جو برکات ہم دیکھ رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ترقی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے، عمل بالمعروف معاشرے میں رائج ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پاکستان میں اگر فرض کریں ہم عمل بالمعروف کرنا چاہیں تو بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ بالکل،
اور پاکستان کے آپ کی گفتگو کے اندر اگر ملاحظہ کریں تو واقعاً پاکستان کے اس وقت جو ماحول بنا ہے یا پوری دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف ترک ہو گیا ہے، نہی عن المنکر ترک ہو گیا ہے۔ اور آپ نے حدیث میں بیان بھی کیا تھا کہ اگر امر بالمعروف ترک ہو جائے، نہی عن المنکر ترک ہو جائے تو ظالم حاکم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک علامت بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس معاشرے سے یہ ہدف جو ہے وہ ختم ہو،
خود ہمارا اپنا کردار۔ امت کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے لیڈر کے ساتھ ساتھ، اور امت کا کردار کیا ہے؟ امت کا کردار یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مشغلوں میں گم نہ ہو جائیں، دین کو اپنی پرائیٹی میں قرار دیں، اور معاشرے کے اندر جہالت کو ختم کریں، عمر بالمعروف کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ آج ہمارے پاس سے بے پردہ پردہ بچی گزر جائے تو ہمیں جرت نہیں ہے کہ اس سے کہیں بیٹا حجاب، کوئی گناہ آشکارا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر رہے اور ہماری زبانیں بند ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم دین کے اس اہم ترین وظیفے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جب منہ موڑ رہے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کیا نقصان ہوگا۔ دوبارہ امام حسین کی سیرت پہ جس طرح امام خمینی نے لبیک کیا اور ایک معاشرے کا قیام عمل میں لایا، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام ممالک میں یہ صورتحال موجود ہے اور یہ زمینہ فراہم ہے کہ ہم قیام کر سکتے ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمان تمام مسلمان امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کی سیرت کو مانتے ہیں، تمام مسلمانوں کا مل کے یہ مشترکہ فریضہ ہے کہ عمل بالمعروف کو احیاء کریں اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کریں۔ یہی ہماری نجات،
یعنی آپ دیکھ لیں کہ امت کا ذریعہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے کہ کیا ظالم حاکم ہے، یعنی آپ کو کوئی ایسا مثلا ایران کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں ظالم سارے جگہ ظالم حاکم ہیں, تو قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے آ کے. اور قیام کیا ہے اس کا طریقہ؟ یہی امر بالمعروف سے شروع ہوتا ہے کہ ہم ان مراحل کو طے کر کے آگے بڑھیں اور اس فریضے کو انجام دیں.
ایک حدیث پہ میں کلوز کرنا چاہوں گا, اس مطلب کہ اگر ہم نے امر بالمعروف کیا تو پیغمبر اسلام ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمام نیکیاں اور خدا کی راہ میں جہاد ایک طرف, تمام نیکیاں اور راہ خدا میں جہاد ایک طرف, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک طرف. تو فرماتے ہیں امر بالمعروف کی مثال ایک سمندر کی ہے, اور ان تمام نیکیوں اور جہاد کا مثال جو ہے قطرے کی ہے. پیغمبر اسلام نے کتنی ظریف جو ہے حدیث کے ذریعے سے اہمیت سمجھائی کہ عمل بالمعروف کی تمام نیکیوں کے مقابل وہی جائے گا ہے جو سمندر کے قطرے کا مقابل.
یہاں پر ایک اہم نقطہ, مثلا مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے سے مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر امر بالمعروف کے لیے آپ کی جان چاہیے تو جان دینی پڑے گی, اگر جان کی حفاظت چاہیے تو جان کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہی اصول امام حسین نے اپنے ایک کلام میں بیان کیا کہ جس میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترغون الا الحق لا یعمل بہ, کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وہ الا الباطل لا یتنا عن, اور باطل سے نہیں کی جا رہی. اس کی پھر علت پر لیورغبا المومن فی لقاء اللہ, کہ کیونکہ حق پر عمل کرنا بند ہو گیا ہے اور باطل سے منع کرنا بھی بند ہو گیا ہے, تو مومن کے لیے کوئی رغبت نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف حرکت کرے, یعنی وہ روحانی تکامل ختم ہو جاتا ہے اگر امر بالمعروف. اور پھر کیا کہتے ہیں, فإنی لا ار الموت الا سعادۃ, اب اس صورت حال میں کیونکہ میری جان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے امر بالمعروف کا, تو میری جان دینا صرف کے لیے سعادت ہے میرے لیے. والحیات مع الظالمین الا برم, اور اس صورت میں ظالمین کے ساتھ زندہ رہنا میرے لیے صرف اور صرف ننگ و آر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اہم عنصر, مثال کے طور سے ہر انسان ہر ملت خود اپنے اندر امر بالمعروف کا احیاء کرے, اور اس عالم کے اندر جو ایک عالمی استکبار ہے, یہ عالمی استعمار جو ہے جو جھگڑا ہوا ہے اس دنیا کو, مختلف معاشی نظام کو, اقتصادی نظام کو, ثقافتی نظام کو, میڈیا کو, اس ظالم نظام نے جو جھگڑا ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی حسینی اہداف میں سے ایک اہم اہداف ہے. اگر ہم اس دنیا کے مظلومین کے لیے خاموش رہے, اگر ہم اس عالمی استعمار اور استکبار کے سامنے خاموش رہے, تو کل کو ہماری اولادیں اور ہمارے ہی بچے ان کا شکار بنیں گے. تو امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں اس عاشورہ کے ذریعے کہ جو مومن اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے وہ یقیناً حسینی راستے پر
نہیں ہے. بہت شکریہ آپ صاحب کہ بہت عمدہ گفتگو کی اور اس کو اپنے اس معاشرے پر جو ہے وہ تطبیق دی آ کر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, جہاں قرآن نے اس کے اوپر تاکید کی ہے, جہاں اہل بیت نے اس کے اوپر تاکید کی ہے, وہاں ہمیں ہر مومن کے اندر عمل میں اس تاکید کو نظر آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں, قرآن اور سنت, اور دونوں ہم دیکھ رہے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ انتہائی اہم عنصر ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا کے اندر انتہائی خوبصورتی سے اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل ہو جائے تو جتنے بھی دین کے دوسرے احکام ہیں اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ مشکل احکام ہوں یا آسان. یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ امر بالمعروف معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, کہ اگر یہ قائم ہے تو معاشرہ قائم ہے اور وہ سعادت مند ہوگا, اگر یہ نکل جائے تو جس طریقے سے ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ محتاج ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے معاشرہ بھی استقامت نہیں پیدا کر سکتا بلکہ وہ دوسروں کا محتاج ہو کر رہ سکتا ہے رہ جاتا ہے. تو اب یہ ہر معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے خود, اگر ذلت سے نکلنا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس اہم ہدف پر ہم عمل کر سکیں اور ایک سعادت مند زندگی حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لب پر ہے یہ صدا، جانے فدا ہے آپ پر اے بلت مرتضیٰ۔ مرتے ہوئے بھی روزہ بچانے کا ہوش تھا، ہر تیرا کہہ رہا تھا شہیدوں کے خون کا۔ درمان ہو گیا، سہونیوں کی موت کا سامان ہو گیا، آئے علی نجف سے مدد کو یہ جب کہا۔ اس نعرے کے وجود سے زندہ ہے آج لوگ، ڈرتے ہیں اس کی گونج سے باطل مزاج لوگ، کہتے رہے ہیں کہتے رہیں گے یہ ہم صدا۔ مٹی ہوئی خراب، باقی ہے اب روزے بلتے ابو ترا، اس نار نے دمشق کا نقشہ بدل دیا۔ شکست فاش ہوئی ہر لعین کو، آخر نصیب فتح ہوئی مومنین کو، نادے علی کی طرح سے جاری لوگوں پہ تھا۔ تنہا ہوئی تھی شام میں پھر بیت مرتضیٰ،
جس کو امام عصر نے غیبت سے دی دعا, زینب کے استغاثے پہ جس جس نبی کہا رسن داستا ہاتھ ہے, ہر ظلم سہ رہے ہیں مگر تیرے ساتھ ہے, ہر گام کہہ رہا تھا اسیروں کا قافلہ سالار آپ ہیں, عباس اب نہیں ہے علمدار آپ ہیں, ہر بی بی کے لبوں پہ تھا یہ باد کربلا شام کے شہیدوں کو مل کر کرو سلام, جو کہہ رہے ہیں میر تکلم یہ صبح و شام, بی بی ہماری جان بھی اولاد بھی فدا
Shah bint Murtaza.